بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اسلامی شریعت کے حوالے سے کھانے پینے کے جو احکام دیے گئے ہیں اس زمن میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسلامی شریعت حلال و حرام کے باب میں پاکیزگی کو بنیاد بنا کر چیزوں کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تاہم اس حوالے سے ابھی بہت سے معاملات پر گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی رہے گا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، ناظرین، سلف و خلف کے علم کے جامع ہیں اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جیسا پچھلے ہفتے ہم نے خبائص کے حوالے سے، طیبات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی تھی، لیکن ایک اہم چیز ہے جس پر بات کرنی ہے ہمیں آج، وہ یہ کہ قرآن جب کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ صرف چار چیزیں گنواتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہی کیوں بیان کی گئی ہیں؟ ان کی کیا ان کے علاوہ کچھ اور حرام نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں اس بارے میں آپ تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔
اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جتنے احکام بھی دیے ہیں ان سب میں اصلاً جو چیز ملحوظ ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان اس معاملے کا فیصلہ خود کر سکتا تھا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا، اس کو عقل کی روشنی دے کے پیدا کیا ہے، فطرت کی روشنی دے کے پیدا کیا ہے، وہ اپنے پروردگار کی معرفت رکھتا ہے، وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ یعنی انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بھیج دیا کہ وہ سرے سے کوئی روشنی لے کر ہی نہیں آیا، وہ تیرگی میں اپنی آنکھ نہیں کھولتا بلکہ اپنی فطرت میں اپنی زندگی کی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمثیل اور استقراء کے ذریعے سے جزیات کو کلیات میں بدل کے، کلیات قائم کر کے اس کا جزیات پر اطلاق کر کے نئے نئے پہلوؤں سے انسان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہدایت، ساری روشنی انسان کو دے کے بھیجا ہے۔ میں نے آپ سے خورونوش کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی توجہ دلاتے ہیں کہ تمہیں اپنے کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی تمہارے نفس کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے، یعنی جب دین کے حوالے سے اس کو دیکھا ہے تو ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، جس کو تزکیہ کے لفظ سے قرآن تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں وہ توجہ دلاتا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی ہر چیز مباح نہیں ہو سکتی، بلکہ تمہیں ان چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو حلال۔ قرآن مجید میں بھی یہی چیز کی گئی ہے، یعنی اگر آپ قرآن مجید میں جہاں جہاں ان چاروں چیزوں کا ذکر آیا ہے ان آیات کا مطالعہ کریں، یہ تین مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، سورہ نحل میں ذکر آیا ہے۔ تینوں مقامات پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت اصل میں ان چار چیزوں کے بیان سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں تمہارے لیے حلال اور طیب بنائی ہیں ان کو۔ تو اس سے خود قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ خبائص تمہارے لیے ممنوع ہیں، تمہیں حلال اور طیب چیزوں کو کھانا چاہیے۔ اب اگر اس معاملے میں کوئی ابہام واقع ہوا تو تب شریعت رہنمائی کرے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت یہ نہیں بتائے گی آپ کو کہ جھوٹ بری بات ہے اور سچ اچھی بات ہے، دیانت اچھی بات ہے اور بددیانتی بری بات ہے۔ اس کا شعور تو انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان دیانت، بددیانتی، جھوٹ اور سچ کے معاملے میں جب اطلاق میں غلطی کرتا ہے تو وہاں شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جتنے قوانین شریعت میں دیے گئے ہیں ان سب کو آپ اسی اصول پر سمجھیے، یعنی خیر و شر کا، حسن و قبا کا انسان عقلی لحاظ سے شعور رکھتا ہے، شریعت اصل میں اس کے اس شعور پر مبنی ہے اور وہاں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ معاملہ کہ جب انسان پر یہ بات واضح ہو گئی، اس کی فطرت سے واضح ہو گئی کہ اس کے درندوں کے قریب نہیں جانا اور اس کو ان جانوروں کو کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھانے ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے گوشت کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ انسان تباً ان کو کھانے کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جانور جنگل میں بھی ہوتے ہیں، یہ پالتو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہرن ہیں، پاڑے ہیں، جنگل میں ہیں، آپ کے ہیں بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، یہ آپ خود پالتے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام جانوروں کے بارے میں چونکہ انسان ایک واضح جگہ پر کھڑا ہوا تھا تو چند سوالات پیدا ہوئے۔ وہ سوالات بھی اصل میں اس شعور سے پیدا ہوئے ہیں جو انسان کو حلت و حرمت کے بارے میں حاصل ہے، یعنی انسان کی فطرت میں جو شعور ہے اسی سے وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات اگر غور کریں تو چار ہی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بھیڑ بکری حلال ہے، اونٹ گائے حلال ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا انسان کو درپیش، لیکن یہ بھیڑ بکری، یہ گائے بھینس تبھی موت مر گئی. یعنی جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو آخر مارتے ہی ہیں، تو یہ ذبح کر دینے کے بعد تو آپ کھا لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر موت وارد کر دی گئی اور یہ تبھی موت گئی تو اس صورت میں کیسے کھا؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبھی موت میں خون اس طرح سے گوشت سے الگ نہیں ہوتا، تو یہ جانور مردار ہو جاتا ہے. انسان ویسے اس سے تبھی کراہت بھی رکھتا ہے، لیکن خون کے الگ نہ ہونے کی وجہ سے، اور خون چونکہ درندگی کی علامت ہے، دیکھیے وہی ایک اصول ہے جو کار فرمایا اس کے اندر. آپ خون پیتے ہیں تو آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلاں آدمی خون پیتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک درندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس ہی ہے جو اصل میں اخلاقی پاکیزگی پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ سامنے آ گئی کہ کیا مردار کھایا جا سکتا ہے. اب دیکھیے وہ جانور حلال ہے تو سوال پیدا ہوگا نا یہ کہ ایک حلال جانور ہے، اس کو کھانا جائز ہے، تبھی موت مر گیا ہے تو کیا کھا لیا جائے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کو کھانا ممنوع ہے. دوسرا سوال جو پیدا ہوا،
انسان اپنے فائدے کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس بکری کو بھیڑ کو کیوں ضائع کروں،
کیوں ضائع کروں، تبھی موت مر گئی ہے نا، یعنی حلال تو تھی. تو ظاہر ہے علمی عقلی لحاظ سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور میں نے اس کو ذبح کیا تو یہ حرام ہو گیا، اور اگر اللہ تعالی نے اس کو مار دیا، یعنی اس کی کیا نوعیت ہے؟ یہ سوال تھا جس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ چونکہ تبھی موت مرنے کے نتیجے میں خون پوری طرح جسم میں سے نہیں نکلتا ہے، اس وجہ سے اس جانور کو بھی آپ نہیں کھا سکتے. تو مردار کی حرمت بیان کر دی گئی. دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ خون نہیں کھا سکتے، خون نہیں پی سکتے. دم مسفو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے کہ گوشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ خون تو لگا رہ ہی جاتا ہے،
بہتا ہوا
خون، آدمی پیالہ بھر کے خون پی لے، تو خون کو آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. یہ بات بھی واضح کر دی. اس میں بھی بالکل وہی اصول ہے کہ جب کھانا مقرر دیا گیا ہے تو انسان کے خون پینے کے معاملے کی نوعیت بھی اخلاقی لحاظ سے بالکل یہی ہے، یہاں بھی وہی اصول کار فرما ہے. تیسری چیز جو اس میں زیر بحث آ گئی وہ یہ تھی کہ ایک حلال جانور ہے، حلال و طیب ہے، آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، یعنی اس کا خون بھی نکال دیا ہے، لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا، یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اور یہ خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں لی جا سکتی. آپ کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی تھی، علم و عقل اس کی آپ کو کسی حال دے سکتے تھے کہ آپ کسی کی جان لے لیں. جانور کی جان اگر آپ نے لے لی ہے تو اس کی بھی حرمت تھی، یہ حرمت حلت میں بدلی ہے تو اس فاطر فطرت کی اذن سے بدلی ہے، یعنی انسانیت کا اور کائنات کا اور حیوانات اور جمادات کا جس نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جان لے لیں. لہٰذا اس کی علامت کے طور پر کہ آپ جان لینے کا حق نہیں رکھتے تھے، خدا اجازت نہ دیتا تو آپ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے تھے اس کی جانب، اس کی علامت کے طور پر اب آپ پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، تاکہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ بات مستحضر رہے کہ آپ نے یہ خدا کے اذن سے کھایا ہے، ورنہ آپ کو اس کا حق حاصل نہیں تھا. اگر آپ عقلی لحاظ سے فیصلہ کرتے تو آخر آپ کو کیا حق تھا کہ آپ ایک جیتے جاگتے جانور کی جان لے لیتے محض گوشت کھانے کے لیے؟ خدا نے آپ کو اس کا حق دیا، خدائی کے نام پر اس کی اب جان لی جا سکتی ہے. تو تیسری چیز جو ہے یہ زیر بحث. چوتھی چیز سور ہے. سور کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بالکل اشتباہ کا معاملہ ہے. یعنی میں نے شاید اس سے پہلے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے، لیکن درمیان میں کوئی مشتبہ معاملات آ جاتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اس کو بیان کیا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. سور کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اصل نسل کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بھیڑ بکری کی اسپیشیز میں سے ہے. یعنی یہ بھیڑ بکری جائز ہے، بہائم میں سے ہے، یعنی یہ اس طرح درندہ نہیں ہے لیکن گوشت کھاتا ہے. اب ظاہر ہے جب گوشت کھاتا ہے اور کچھلیاں بھی اس کی ہوتی ہیں، یعنی درندوں سے اس کی نوعیت کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان عقلی فیصلہ اگر کرنا چاہے کہ اب اس کو میں درندوں کے ساتھ ملحق کروں یا اس کا الحاق میں بہیمت الانام کے ساتھ کروں، کھانے کے جانوروں کے ساتھ کروں، تو ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ وہی درندگی کا فرق واقع کرنا. یعنی سور میں بھی وہی سوال زیر بحث ہے. قرآن مجید نے اس میں اپنا فیصلہ دے دیا، ایک مشتبہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے کھانا ممنوع ہے. گویا اس میں جو اشتباہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ ادھر کی چیز ہے یا ادھر کی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ صادر ہو گیا کہ اس کو بھی درندوں ہی میں شمار کیا جائے گا. تو یہ اصل میں چار سوالات ہیں جو فطرت میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور فطرت میں جو چیزیں حرام ہیں، جن کا شعور انسان کے اندر موجود ہے. آپ اگر حلال حرام کی اصطلاح نہ اختیار کریں تو دوسری تعبیر اختیار کر لیجئے، یعنی فطرت جن چیزوں کو کھانا کھانا پسند کرتی ہے اور جن کو کھانے سے ابا کرتی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر جو چار سوالات پیدا ہوتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے, اور یہی شریعت کا اصلی مقصود بھی ہے. یعنی جہاں آپ کے سامنے ایک چیز واضح نہیں ہو رہی اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی
رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ اخلاقی خرابی ہو یا عقیدے کی خرابی ہو, ان دو صورتوں کے اندر جو ہے وہ حلت اور حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا. میرے کچھ سوالات ہیں جائے صاحب آپ کی اس گفتگو کے حوالے سے, لیکن میں چاہوں گا پہلے اپنے شرکا کے سوالات دے دوں اگر آپ کے ذہن میں.
آپ سے سوال یہ تھا کہ بعض جانوروں کو اللہ پاک ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی کھانے کی, اور بعض جانوروں کے بارے میں ان کو استعمال کی اجازت نہیں ہے, اور ان کی اپنی جو ان کی جسمانی ساخت ہے اس میں اگر کوئی چیز لگ جائے, جس طرح مثال ہم کتے کی لیتے ہیں, کتا کھانا بھی منع ہے اور کتے کا اگر لعاب جسم پہ یا کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں, لیکن ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب کتے کی ساتھ شکار کو لایا جائے ہر کھانا حلال ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا توجیہ ہے اللہ پاک نے فرمائی؟
جی پہلے تو یہ بہت اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بات نہ اللہ نے فرمائی ہے نہ اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے, یہ تو ہمارے فقہا کے اجتہادات ہیں. کتے کے بارے میں یہ بات کہ وہ نجس ہوتا ہے, اس سے کپڑے آپ کے پاک ہو جاتے ہیں, یہ فقہا کا اجتہاد ہے. اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی, اس طرح کی کوئی بات کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوئی. اصل میں کتوں سے چونکہ بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں, تو ایک موقع کے اوپر یہ ضرور کہا گیا کہ یہ اگر کسی جگہ منہ ڈال دے تو بہت اچھی طرح کھا لیا کرو. یہ بالکل ایک اسی طرح کی چیز ہے کہ جیسے آپ کو عام طور پر طبی پہلوؤں سے بعض چیزوں کے بارے میں متنبہ کیا جاتا ہے, اس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. لوگوں نے معلوم نہیں کہاں اس سے نجاست کا یہ سارا مضمون پیدا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل وہی سادہ قانون ہے کہ بعض جانور کھانے کے ہیں بعض جانور کھانے کے نہیں ہیں, لہٰذا یہ بھی جانور کھانے کا جانور اور اسی لحاظ سے اس کی حرمت بھی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق آپ کے اجتہادات سے ہے, اور اس معاملے میں ایک آدمی ایک رائے قائم کر سکتا ہے, دوسرا آدمی دوسری رائے قائم کر سکتا ہے. چنانچہ فقہا بھی اس معاملے میں بہت سے اختلافات ہیں. اگر یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو کسی اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ تصور کہ فلاں آدمی فلاں جانور نجس ہے, اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی ایسی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. جانور حرام ہے, جانور حلال, اور ان کی حرمت اور حلت کا تعلق ان کے کھانے سے ہے.
سب سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ بہرحال اس کا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ جائز ہو رہا ہے, یعنی کتا جو ہے ہم کھا نہیں سکتے لیکن وہ پکڑ تو لیتا ہے اسے اپنے پنجوں سے, تو وہ شکار اس کا پھر
یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک کا آپ نے گوشت کھانا ہے, اس کے لیے اور قانون ہونا چاہیے. کتا کوئی ناپاک جانور نہیں ہے, اس کو آپ نے سدھایا, اس کو آپ نے تعلیم دی, تربیت دی, اس کے بعد وہ آپ کے لیے جانور پکڑ لاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو تو اتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اسی کے اوپر اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑتے ہیں, وہ جا کے جانور کو شکار کرتا ہے. اگر اس نے اپنے لیے شکار نہیں کیا آپ کے لیے کیا ہے تو آپ کے لیے بالکل حلال و طیب ہے, آپ وہ شکار کھا سکتے ہیں. اس سے خود اس بات کی نفی ہو جاتی ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ وہ نجس ہے یا اس کا لعاب نجس ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جب جا کے جانور کو پکڑے گا تو وہ صحیح پکڑے گا, اس کے پاس تو ہر کوئی پکڑنے کی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کا سارا افسانہ ہی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون اس معاملے میں بالکل مختلف ہے. ان جانوروں کی بڑی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی ہے جن کو آپ تربیت دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے شکار کرتے ہیں.
میرا ایک تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ جیسے ہم مرغیاں وغیرہ ہم انہیں گھروں میں پالتے ہیں اور ہم انہیں ہر چیز ڈالتے ہیں, وہ پھر ہم انہیں گوشت وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یا ڈالتے ہیں, وہ اس کی بھی یوز ٹو ہو جاتی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے بات یہ کہ گوشت کوئی جانور ممنوع نہیں ہو جاتا. اصل میں کچھلیاں ہوتی ہیں جس میں ایک درندگی کا پہلو ہوتا ہے, یعنی وہ جانور پھاڑ کر گوشت کھاتا ہے جیسے شیر کھاتا ہے جیسے چیتا کھاتا ہے, تو اصل میں درندگی ہے جس کو ممنوع قرار دے دیا ہے. اگر کوئی مرغی آپ کے یہاں گوشت بھی تھوڑا بہت کھا لیتی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ممنوع قرار دے دیں. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہی چیزیں ان کو ڈالی جائیں جو چیزیں ان کی فطرت کے مطابق ہیں. یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ درندہ جانور نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا. بنیادی چیز جس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں جن کے اندر درندگی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے.
ٹھیک. اچھا جناب صاحب, ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے, سور آپ نے کہا کہ وہ ایک درندگی کی ایک عنصر اس میں پایا جاتا ہے,
اس کی کچھلیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ گوشت بھی کھا لیتا ہے.
لیکن ہمارے ہاں جو بات سمجھی جاتی ہے وہ دو پہلوؤں سے, ایک تو یہ کہ سور ایک نجس ناپاک جانور ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے کھانے سے جو ہے ایک نوعیت کی بے حیائی پیدا ہوتی ہے, وہ بے حیا جانور ہے. یہ دو علتیں ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں, تو کیا یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟
ان میں سے کوئی بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے, یعنی نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں اس طرح کو ذکر ہوا ہے. اصل میں لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سور کی ممنوع ہونے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر اس کی وجہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ قرآن مجید پر غور کرتے تو ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ جانوروں کی حلت اور حرمت میں اصل چیز ان کا درندہ ہونا ہے. یعنی کچھ جانور وہ ہیں کہ جو درندے نہیں ہیں, چرندے ہیں, آپ ان کو اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کی فطرت بھی ابا نہیں کرتی. اگر کسی جانور کے اندر درندگی کے کوئی آثار پائے جاتے ہیں یا کسی لحاظ سے وہ درندہ ہے, اس کے ممنوع قرار دینے کی وجہ وہی ہے کہ انسان کے اندر کی جو بہیمیت ہے وہ کہیں درندے کھانے اور خون پینے کے نتیجے میں انسان انسانیت پر غلبہ نہ پالے. اور یہ چیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اثر انداز ہوتی ہے, یعنی قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خورونوش کی جو حرمتیں قائم کی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور طیب للطعام نہیں ہے, کھانے کے لیے موزوں نہیں ہے, یا اللہ انہیں موزوں نہیں سمجھتے, یا وہ پاکیزگی کے خلاف ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے درندگی کا پہلو پایا جاتا ہے. یہی چیز خون میں ہے. تو اس وجہ سے بنیاد بالکل الگ ہے. لوگوں نے اس کو اپنے طور پر متعین کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی باتیں کہہ دی. بڑی سادہ بات ہے, آپ سور کے بارے میں جس جگہ سے چاہے معلومات حاصل کرنے, آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنی اسپیشیز کے لحاظ سے بھیڑ بکری کی نوعیت کا جانور ہے, لیکن چوہے ہیں اور گوشت بھی کھا لیتا ہے, تو اشتباہ پیدا ہوا. یعنی اگر تو حتمی طور پر فیصلہ ہو سکتا درندگی کا تو پھر اللہ تعالیٰ کو قانون دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے شیر کے بارے میں, چیتے کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں کی, فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ مشتبہ تھا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا, اب اس فیصلے کے بارے میں اختلاف ختم ہو گیا.
ایسا میرا بھی یہ بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہے, میں نے پوچھا بہت سے چینیوں سے بات کی, بہت سے امریکہ کینیڈا میں رہتے ہوئے, تو یہ معلوم ہوا کہ جو جانور مویشی ہم کھاتے ہیں وہ بھی بیشتر وہی کھاتے ہیں سوائے سور کے, وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. تو غالباً انسانیت کا سب سے بڑا انحراف یہیں پہ ہوا.
دیکھیے خود اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب مسیحیوں نے شریعت کو ترک کر دیا تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر شیر چیتے کھانے کے لیے بڑا اہتمام ہونے لگ گیا, لوگوں نے پالنے شروع کر دیے, یا کتے کھانے کی دکانیں کھل گئیں, ایسا نہیں ہوا. سور کے معاملے میں اشتباہ موجود تھا, جب انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو اس کا کھانا وہاں عام ہو گیا.
ٹھیک ہے جائے صاحب, گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, لیکن ناظرین اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. جائے صاحب, جو سوال اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ حرام ہے, لیکن اس سے بنی ہوئی جو مصنوعات ہیں, جو چیزیں بنتی ہیں, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
دین نے اس معاملے میں کوئی پابندی آپ پر نہیں لگائی. قرآن بالکل واضح ہے کہ یہ صرف اس کا گوشت ہے جس کو کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. اصل میں ہمارے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے لیا ہے, اس وجہ سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی بڑی نجس چیز ہے. حرمت کی وجہ بالکل وہی ہے جو دوسرے جانوروں کی حرمت کی وجہ ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے, اور اس میں صراحت کی ہے اس بات کی کہ لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت کھانا تمہارے لیے ممنوع. یہ بات خود واضح کر دیتی ہے کہ باقی چیزوں کی حرمت نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ حرام چیزوں کے بارے میں ایک واضح جواب دے دیا تھا. جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ بکری مری ہوئی پڑی ہوئی تھی, لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی کھال کو دباغت دے کے استعمال کیوں نہیں کر لیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حرام اس کا گوشت کھانا ہے, اس کی کھال کو استعمال کر لینے میں کوئی حرمت نہیں ہے. اسی طرح سے باقی چیزوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا, جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ اس کا کھانا ہے, اس کا کوئی اور استعمال ممنوع نہیں قرار دے دیا. آپ اپنے دل میں کوئی کراہت محسوس کرتے ہیں, طبعی طور پر آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, وہ فیصلہ آپ کا ہے, لیکن شریعت اس معاملے میں آپ کو پابند نہیں کرتی.
جیسا اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہی تحقیقی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ چن چن کے حرام پہلو کوئی تلاش کر لیں, اور پھر اس سے پھر وہ, اب تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں وہ اطلاع پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کھائیں. تو یہ نقطہ نظر, یہ رویہ کیسے؟
یہ بات, یہ دین کا مزاج, اعتدال کا مزاج ہے. آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, کیا بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے. ان دو چیزوں کا نام دین ہے. جب آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی یا اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمائی, اب گویا آپ کی عقل کے لیے خود فیصلہ کرنے کا دروازہ کھل گیا. اس میں آپ اجتہاد کریں گے, مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ آپ الحاق کرتے ہیں نا مختلف چیزوں کا. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. سمندر کی بہت سی چیزیں ہیں, خشکی کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس کا الحاق ہم درندوں سے کریں یا اس کا الحاق ہم کھانے پینے کے جانوروں کے ساتھ کریں. جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جائے گا, اس اختلاف کو گوارا کرنا چاہیے. اجتہادی امور میں حرمت اور حلت کے فتوے دینا ویسے ہی موضوع نہیں ہے. حرمت و حلت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو تب آپ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں, ورنہ وہی بات کہنی مالک کہا کرتے تھے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. تو یہ جو پسند اور ناپسند ہے، یعنی کراہت کے دائرے میں یا پسندیدگی کے دائرے میں چیزوں کو رکھنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے اس معاملے.
اچھا جاوید صاحب، ایک چیز آپ نے فرمائی تھی حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. اچھا ہمارے سوسائٹی میں اس حوالے سے بعض مسائل پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ نیاز دی جاتی ہے، تو بڑے مسکنسیپشن ہے، بہت سے لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں کھانا اس نوعیت کا، تو اس بارے میں دین کی رہنمائی کیا ہے؟
اس کا جواب خود سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ بتا دیا. وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانور کو اللہ کے نام پر آپ نے ذبح کیا، یعنی ایسا نہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، لیکن آپ نے کسی تھان پر جا کر، کسی مندر میں جا کر، کسی پرستش کی جگہ میں جا کر، غیر اللہ کے کسی اس طرح کے معبد میں جا کر آپ نے اس کو پیش کر دیا، نظر پیش کر دی، تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا. وما ذبح علی النصب کے الفاظ اس میں آئے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام اگر کوئی کھانا منسوب کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی کھانے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ وہی شرک کی شناعت ہے. پیش نظر رکھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نظر، نیاز، یہ سب چیزیں میری ہی ذات کے ساتھ خاص رہنی چاہیے.
اس مسئلے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ تو ایک نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ نظر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، نظر اصل میں اللہ ہی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دو چیزوں میں کیا کوئی فرق ہے؟
ظاہر بات ہے بالکل فرق ہوگا. دوسری چیز کے بارے میں تو آپ حرمت کر، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ ایک علمی اختلاف ہے اور اس میں اہل علم کے مابین ہمیشہ سے بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن وہاں کھانا حرام نہیں ہو جاتا. جب آپ نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، غیر اللہ کی نظر کر دیا، تو یہ شرک ہے. اس کو شرک قرار دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں احتیاط کرنا
چاہیے. یعنی نظر اگر اللہ کی گئی ہے تو پھر اس کھانے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں.
مراسم عبودیت میں سے، یعنی جس طرح اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکوع نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کوئی کھانا پکا کر اللہ کے سوا کسی اور کی نظر بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. معبودوں کی پرستش کرنے کے جو آداب انسان نے ہمیشہ اختیار کیے ہیں، یہ ان میں سے ہے. آپ یہ دیکھیں نا، طواف کرنا یہ مراسم عبودیت میں سے ہے، اسی طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اعتکاف کر کے بیٹھ جانا کسی کے، یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. کسی کے لیے یہ مراسم عبودیت میں سے ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں کی.
جیسا قرآن پاک میں جہاں جہاں جن مقامات پر ان چار چیزوں کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ ایک کلیہ ہے کہ سوائے اس کے تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ، استرار کی حالت پیدا ہو جائے، اور یہ کہ آدمی غیر باغیوں والا عاد. تو اس بات کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیا ملک بیرون ملک جانے والوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے؟
یہ بڑی سادہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری شریعت کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ شریعت کا حکم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا انسان کے لیے اس کا تحمل ممکن ہوتا ہے. لہذا تمام احکام کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو آپ صرف اسی وقت اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جب آپ استرار کی حالت میں ہو. استرار کا مطلب ہے ایسی مجبوری آپ کو لاحق ہو گئی کہ جان بچانا مشکل ہے، اس میں اللہ نے اس کی اجازت دیا، اس پر لگا دیے. غیر باغن والا نہ آپ حدود سے تجاوز کریں، نہ آپ کے اندر اس کو کھانے کا شوق پیدا ہو جائے، بس بسد رمق جس کو کہتے ہیں، یعنی اتنا آپ استعمال کر لیں جس سے جان بچائی جا سکے، ورنہ تو حرمتوں اور حلتوں کی تفریق ہی بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی. جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو اس طرح کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوتا، بہت سی حلال چیزیں ہیں جو وہ کھا سکتے ہیں. اور اب تو یہ بات ہر ایک آدمی کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہود کا کھانا یا یہود کا ذبیحہ، کیونکہ وہ بالکل ان حدود کے مطابق ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہمارے لیے بالکل جائز ہے، اس کو قرآن بیان کر دیا. آپ اگر ان کا ذبیحہ لیتے ہیں تو عام طور پر وہ اس معاملے میں پوری طرح محتاط ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ پہلے کتاب ہے، لہذا ان کا ذبیحہ ان کی طرف سے بھی اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا. اسی چیز کو سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے تام الذین اوت الکتاب حلال کر دیا گیا ہے. تو جس جس قوم کے ہاں بھی توحید پر ایمان ہے اور وہ ذبح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں.
ہم تو یہ سنتے ہیں کہ یہودی جو ہے کچھ زیادہ ہی پاکیزہ کر لیتے ہیں کھانے کو، یعنی کچھ اضافی حدود بھی انہوں نے مقرر کر رکھی ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ کے ہاں جو اس معاملے میں قاعدے، کیونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رہی ہے ہمیشہ، تو وہ بالکل اس شریعت کے مطابق ذبح کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، جیسا
کھانے کی قرآن نے اجازت دی ہے.
کچھ مزید سوالات اس حوالے سے باقی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ شرکا کے سوالات.
یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے کھانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جو ہمارے ہاں رواج پا چکے ہیں، جس طرح رجب کے مہینے میں ہم کونڈے کرتے ہیں، وہ ایک قسم کی نیاز تو ہوتی ہے لیکن اس کے کھانے پر پابندی بڑی ہوتی ہے کہ فجر سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے اس کو ختم کیا, وہ جہاں ختم دیا گیا اس کو باہر نہ لے جایا جائے. تو اگر ایسے کھانے ہمیں کھانے پہ مجبور ہونا پڑے رشتہ داری کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, تو شریعت کے مطابق ہمیں کیسا عمل کرنا چاہیے؟
یہ بالکل اللہ کے سوا کسی اور کو آپ سجدہ کر دیں جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے رکوع میں آپ چلے جائیں, یا اس کے سامنے قیام کریں اور اس طریقے سے قیام کریں جس طرح کا قیام آپ نماز میں کرتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ, ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہو گئے. یہ جتنے ہیں یہ مراسم عبودیت ہے. نظر نیاز بھی یہی ہے, تو اس کی ممانعت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے اس سے آدمی کو ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی اور چیز حرام نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ معذرت کر دینی چاہیے اس معاملے میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز دینا, اللہ کے سوا کسی اور کی نظر دینا, یہ شرک ہے اور اس سے مسلمان کو ہر حال میں بچنا چاہیے.
لیکن ان کا تو پلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں, تو کر تو اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن نظر سامنے آ رہا ہوتا ہے
جس طرح کوئی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یا تو اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہوگی یا کسی اور کی طرف منسوب ہوگی, اور اگر اللہ کی طرف منسوب ہے تو پھر ان شرائط کا کیا محل جو آپ نے بیان کر دی ہے, کیونکہ اللہ نے تو کسی کھانے کے بارے میں شرائط بیان نہیں کی ہے. تو یہ بالکل ایک توجیہ ہے جو لوگ کرتے ہیں, یہ اللہ کے سوا دوسروں ہی کے نامی کی نظر ہے جو پیش کی جاتی ہے اور اس کو کھانے سے اجتناب کر رہے ہیں.
اچھا جی صاحب, ایک سوال یہ بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی زندہ جانور سے اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ جائز ہے, حلال ہے یا مردار ہے؟
یہ بھی ایک سوال ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش آ گیا تھا, کیونکہ عام طور پر لوگ کہتے تھے کہ دمبوں کی چکتی کاٹ لیتے تھے اور اس کو پکا کے کھا لیتے تھے زندہ جانور کی, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہ بھی مرداری ہے. اور یہ بات ہے کہ اس صورت میں بھی اس طریقے سے خون نہیں بہتا جب آپ کاٹ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. جیسے سب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس طرح ذکر کیا, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا ویسے تو حرام ہے لیکن استقرار میں گھوڑا کو کھایا جا سکتا ہے, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گدا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ کبھی اس سے استعمال کی اجازت دی گئی ہو, کبھی ممانعت کی گئی. تو ان دو جانوروں کے بارے میں اصول کیا, کیونکہ یہ بظاہر بہائم کی قسم کے جانور ہیں؟
اسی اصول کو سامنے رکھیے کہ ایک طرف بعض واضح چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو درندے ہیں جن کے بارے میں ہوتی ہیں, ان کو آپ کو کھانے سے روک دیا گیا ہے, اور درندگی کی علامتیں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں پہ روک دیا گیا ہے. دوسرے وہ جانور ہیں جو کھانے ہی کے جانور ہیں, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. کچھ جانور درمیان کے جانور ہیں, ان میں گھوڑا اور گدا بھی شامل ہے, لہٰذا ان کے بارے میں یہ سوالات رہیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے عام پالتو گدے ہوتے ہیں ان کا کھانا پسند نہیں فرمایا, تو یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کے دائرے کی چیز رہے گی. اس طرح کی حرمت ظاہر ہے ان کی نہیں, اس کو آپ کی جان پر آ بنے آپ نہیں کھا سکتے. جو چیزیں ناپسندیدگی کے دائرے میں ہوں گی ان سے عام حالات میں اجتناب کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی عام مجبوری پیش آ جاتی ہے, اس طرح کی صورت تو نہیں ہے کہ آپ کی جان پر آ بنی ہے, تو اس میں آپ ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور تو میرے نزدیک اصول یہ ہے کہ پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ اس کی حرمت کی نوعیت کیا ہے. اگر تو وہ حرمت قطعی حرمت ہے تو پھر تو آپ استرار کے سوا اس کے قریب نہیں جا سکتے. پسندیدگی ناپسندیدگی, اس کو آپ کراہت کہتے ہیں, اور آپ نے مکروہ کا لفظ بھی سنا ہوگا, مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ. اس طرح کی کوئی صورت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ فتوے کی نوعیت بھی تبدیل ہو جائے گی.
اور گھوڑے کے متعلق بھی جائے صاحب,
میرا خیال یہ ہے کہ گھوڑا گدا دونوں کی نوعیت وہی ہے, البتہ چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدے کے بارے میں ذرا سخت رویہ اختیار کیا تو اس میں زیادہ احتیاط کرنا, گھوڑے کے معاملے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا, وہاں آپ نرمی برت سکتے ہیں.
ناظرین, ایک سوال میرے ذہن میں ہے لیکن یہ میں سوال کروں گا بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائے صاحب, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ واضح ہیں, کھانے کے متعلق ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی, لیکن ایک چیز شراب ہے جسے حرام قرار دیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
جی, اس میں تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے, یعنی اصل میں شراب زیر بحث نہیں ہے, نشہ اگر چیزیں ممنوع ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کسی حال میں پسند نہیں کرتے کہ انسان کا سب سے بڑا شرف اس کی عقل ہے اور وہ اسی کو معطل کر کے بیٹھ جائے. یعنی جب آدمی کی عقل معطل ہو گئی تو اس کا کھانا ہی نہیں رہا, پھر تو اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چیز چونکہ انسان معطل کرنے کا باعث بنتی ہے, اس وجہ سے فرمایا کہ رجس شیطان, یہ شیطان کا گندا عمل ہے کے نتیجے میں تم اپنی عقل کھو بیٹھ. طبیعت میں نمودار ہوتے ہیں, اس کا اثر تو فوراً نجاست ہے جو اپنے اندر ڈال چکے ہیں, اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ اپنے حواس کھوئیں گے. اب اس میں بعض لوگ اس طرح کا استدلال کریں گے کہ یہ ایک آدمی بڑی احتیاط کے ساتھ پیتا ہے, رکھتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حرمت و حلت میں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز آپ دروازہ کھولنے کا طریقہ اختیار نہ کریں. وہ گھر میں آئے گی, پھر اس کے بعد بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے. آپ کیا بھی معلوم نہیں کب بڑھ جائے, کب نشے کی حدود میں رہے, کب نشے کی حدود میں نہ رہے. تو قانون بناتے وقت پھر اس پر آخری درجے میں پابندی. یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ گاڑی چلا کے بہت اطمینان کے ساتھ مال روڈ سے گھر آ گیا ہوں, اس بنیاد پر قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ چونکہ بڑی خطرناک چیز ہے, ایک مرتبہ یہ گھروں میں داخل ہو جائے گی تو پھر حدود کی پابندی کرنا ممکن نہیں رہے گا. جب آپ کی میز پر یہ آ جائے گی تو معلوم نہیں کس کس کو متاثر کرے گی, اور آپ کے اپنے اعصاب بھی کب تک آپ کے قابو میں رہیں گے اور کب تک قابو میں نہیں رہیں گے. اس وجہ سے اس کی قلیل ترین مقدار کے اوپر بھی حرمت کا اطلاق.
ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ شرکا کے سوال بھی لے لیں. آپ کا
میرا کوشچن یہ تھا کہ نظر نیاز سے کے کھانے سے متعلق, کہ جب ہم کسی دربار یا مزاروں پر جاتے ہیں اور ہماری نیت میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے, لیکن وہاں جا کر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور جو ہم وہاں پہ اپنی خوشی سے ہم کوئی اگر کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہونا چاہیے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟
جی, بات یہ ہے کہ آپ کس لیے گئے ہیں, اس پر اصل میں بحث ہوگی. یعنی اگر آپ اس لیے گئے ہیں کہ آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جا رہے ہیں, یا آپ نے محسوس کیا کہ بزرگ ہیں, چلیے ٹھیک ہے, اپنے جذبات کا آپ نے اظہار کر دیا جا کے, تو اس پر کس کو اعتراض ہے؟ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جس وقت آپ کوئی نظر پیش کریں گے, تو میں نے عرض کیا کہ نظر تو پھر عبادت کی علامت ہمیشہ سے رہی ہے. آپ جا کے کسی سے کچھ مانگیں گے تو مانگنا تو اللہ ہی سے چاہیے. آپ مدد طلب کریں گے تو مدد تو اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے. اولاد مانگیں گے تو اللہ ہی سے چاہنی چاہیے. تو اصل میں آپ جب تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیے, جو آپ کو جواب ملے گا اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. اصل میں دین میں شرک ممنوع ہے. آپ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں, اسی سے آپ مدد چاہتے ہیں, اسی سے آپ اپنی ضروریات کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں. مادی اسباب کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی توفیق آپ کو دے کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے. یہی دین کا بنیادی تقاضا ہے, اس کو ہر موقع کے اوپر ملحوظ رکھنا چاہیے.
اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا جاوید صاحب کہ وہاں جا کے اگر کچھ اسے لنگر کہتے ہیں کہ کھانا لوگوں کو کھلایا جائے, تو وہ کھانا کھلانے کی کیا حیثیت؟
اس کی بھی دو نوعیتیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ نے کھانے کا اہتمام کر دیا, اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ نظری کا کھانا ہو. تو میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ممنوع قرار دے دیں. اللہ کے سوا نظر کسی کی پیش نہیں کی جا سکتی. ایک جگہ پر لوگ جمع ہوئے, کسی آدمی نے کہا کہ ہم بہت سے لوگ آ رہے ہیں, محبت سے آ رہے ہیں, عقیدت سے آ رہے ہیں, کسی وجہ سے آ رہے ہیں, میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو اس طرح کی جگہوں کے اوپر نظری کے کھانے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بہت سے توہمات وابستہ ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنی بہت سی امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس میں پھر اور شرک میں کیا چیز فارق ہے؟ اس سے بچنا چاہیے.
جی سر,
ایک تو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. کتنے لوگ وہاں پر لنگر میں کھانا دے رہے ہیں, کچھ برکت کے طور پہ, تبرک کے طور پہ وہاں سے چیزیں لے آتے ہیں, چلو جی برکت ہو جائے گی, تبرک ہو جائے گا. میں خیال اس سے بھی پریز کرنی چاہیے ہمیں.
ایک ہی بات, اس سے برکت ہوتی ہے, کسی چیز کو تبرک قرار دے دیا جائے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے. کسی کھانے میں برکت ہو گئی ہے تو خدا بتائیں گے نا اس میں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کعبے میں کوئی کھانا پکائیں تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے؟ ایسی بات نہیں بتائی. تو اس وجہ سے دین کے معاملے میں جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو یا تو وہ آپ کے علوم پر مبنی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کھانے پر تحقیق کی, آپ نے کہا کہ یہ فلاں بیماری میں مفید ہے, تو یہ دنیوی علوم ہوئے. آپ کہتے ہیں اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے یا اس سے فلاں چیز کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, وہ کوئی مادی تحقیق کی چیز نہیں ہے, تو پھر آپ کو سند پیش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے پیغمبر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کے کسی کھانے کے لیے فیصلہ نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ آب زمزم ہے, اس کے بارے میں تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بعض چیزیں بیان کی ہیں. لیکن آپ بیت اللہ میں بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں, وہ عرب کی کھجوریں ہیں, ان کی کوئی خاص فضیلت ہے یا برکت ہے؟ نہ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے نہ حدیث میں بیان ہوا ہے. اس وجہ سے دین میں وہی بات کہی جائے گی جو اللہ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دی.
اچھا جائے صاحب, سوال یہ ہے کہ اس سے سور کھانے کا جو گناہ ہے, تو گناہ تک محدود کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کے لیے کیوں سزا مقرر کی گئی ہے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شراب پینے کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, تو فائدے ایک چیز کا بھی ہے, پھر بھی اسے گناہ میں قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سزا بھی مقرر کی گئی ہے, تو یہ اس بارے میں بھی آپ فرمائیں.
یہ بات یہ کہ کسی چیز کو جرم قرار دیا جاتا ہے معاشرے کے حوالے سے ہمیشہ, کیونکہ آدمی شراب پینے کے بعد عقل و ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, اس وجہ سے وہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کو جرم قرار دیا گیا. اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سزا دی گئی, خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی سزا دی گئی, اور اب بھی اس کا کلا کما کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کا شو یا اس کا پھیلنا یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. سور کھانے کے معاملے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, اس وجہ سے وہ مجرد گناہ ہے, اس کو گناہ ہی کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. لیکن جب کسی چیز کا ارتکاب سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جائے, جس طرح بدکاری کا ارتکاب سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسانیت ڈور ڈنگروں کا گلہ بننی شروع ہو جاتی ہے, اس وجہ سے اس پر بھی سزا مقرر کی گئی. تو کسی چیز کو جرم قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کے اندر کسی دوسرے کے خلاف جارحیت کا عنصر پیدا ہو جائے, یعنی میں آپ کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام آپ کی مرضی کے بغیر کروں تو تب جرم بنے گا, یا یہ ہے کہ بحثیت مجموعی پورے معاشرے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ثابت ہو جائے تب وہ جرم بنے گی. آپ دیکھیں نشہ آور چیزیں, آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں, ساری دنیا لگاتی ہے. نشہ آور چیزیں عام طور پر پیدا کی جا رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں, ان پر آپ پابندی لگاتے ہیں, آپ سگریٹ نوشی پر پابندی لگاتے ہیں, تو یہ معاشرے کے عمومی تحفظ کو پیش نظر رکھ کے لگائی جاتی ہے. شراب کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے, ایک اس کا دینی پہلو ہے, وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب سے بڑا شرف یہ بخشا ہے کہ وہ ایک صاحب عقل مخلوق ہے, اس کو اپنی عقل کی حفاظت کرنی چاہیے. جس طرح کشتی کرتا ہے تو یہ جرم بن جاتا ہے کہ اس نے جان کی حرمت پامال کی, جب نشہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی عقل کی حرمت پامال کرتا ہے, تو یہ گناہ ہے. لیکن جس وقت اس کا اس نوعیت کا کوئی جرم جو اللہ کے نزدیک جرم ہے سوسائٹی میں بھی خرابی کا باعث بنے گا, تو پھر اس کو معاشرتی جرم قرار دیا جائے گا, پھر اس پر سزا بھی دی جائے گی اور وہ دینی چاہیے.
شراب کے فائدے جو بیان ہوئے قرآن میں,
اس آیت کا تو لوگوں نے مطلب بالکل غلط سمجھا. اصل میں صورتحال یہ تھی کہ عربوں کے ہاں یہ عام روایت تھی کہ جب کبھی سرما کا موسم ہوتا, شمال کی قحط کسی صورتحال پیدا ہو جاتی, تو ان کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے اور وہ مختلف جگہوں پر جمع ہو کے جوا کھیلتے تھے, اور اس میں پہلے بہت سے اونٹ بہت سی دوسری اس طرح کی جانور ذبح کر لیے جاتے تھے, اس گوشت پر جوا کھیلا جاتا تھا, اس میں شراب بھی بہت پی جاتی تھی, اور یہ جوا اور شراب کی گویا ایک مجلس منعقد ہو جاتی تھی جس میں عام طور پر غریبوں میں وہ سارا جاتا تھا. تو یہ چیز تھی جس کو پیش نظر رکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں تو بہت سے فوائد بھی ہیں. قرآن مجید نے ان فوائد سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو فوائد ہیں یہ اپنی جگہ, غریبوں کی مدد اپنی جگہ, لیکن اسمہما اکبر من نفعہما, تقابل اس پر نہیں کیا کہ ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کا نقصان زیادہ ہے, فرمایا کہ ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کا گناہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے تقابل یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے اندر اخلاقی قباحت ہے تو پھر ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ مذہب کا سارا معاملہ آپ کی اخلاقی تطہیر سے متعلق ہے, آپ کے وجود کو پاکیزہ بنانا.
جیسا بہت اچھی طرح یہ بات تو واضح ہو گئی. اب وقت کا میں ایک آخری سوال, نشہ آور اشیاء جو ہے بالعموم ہم ان سے واقف ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ ابہام پایا جاتا ہے, پان چالیا کی بہت سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے, سگریٹ نوشی کی, تو ان چیزوں کا معاملہ کیا ہے, کیا انہیں بھی کیا ہم اس میں شامل کریں؟
اسی اصول کو پیش نظر رکھیے کہ دنیا میں جتنی چیزوں سے بھی آپ کو بچنے کے لیے کہا جائے گا, اس میں کچھ چیزیں واضح حرمت کے دائرے میں آ جائیں گی, یعنی جو نشہ پیدا کرتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ واضح حرمت کے دائرے میں نہیں لا سکتے, ان میں پسندیدگی ناپسندیدگی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ ان سے بھی بچیں تاکہ کوئی چیز عادت نہ بن جائے.
سگریٹ میں تو ایک پہلو یہ بالکل واضح اب ہو گیا ہے کہ اس کا دھواں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, تو کیا اس میں ایک اخلاقی نوعیت کا؟
جی, اب تو یہ چیز بالکل سامنے آ گئی, یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اب یہ دوسرے کو ایزا دینا ہے, اور یہ چیز اخلاقی لحاظ سے ہمارے دین میں ممنوع ہے, اس وجہ سے اس بنیاد پر اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے.
جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میں آپ دونوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے, بہت عمدہ آپ نے سوالات کیے. ناظرین, خور و نوش کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اس کا ایک اثر اس کی عادت پر, اس کے اخلاق کردار پر ہوتا ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسانیت نے بار بار ٹھوکریں کھائی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شریعت کا موضوع بنا کر ہمیں واضح ہدایت عطا فرمائی ہے, اور ہم نے آج کے اسی ہدایت کو, اسی رہنمائی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان احمد یوسف اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.